حضور نے فرمایا کنواں خرید کے وقف کرو گے تو جنت ہے. دیکھو میں نے اشعار میں کہا تھا نا, جب بھی حضور نے جنت بیچی حضرت عثمان نے جنت خریدی. اللہ اکبر, حضرت عثمان کا مائنڈ کیسا تھا, دماغ کیسا تھا, میں نے شروع میں کہا میں آپ کو بتاؤں گا, اسی طرف آتا ہوں. حضرت عثمان روما کے پاس پہنچ گئے, کچھ دیر بیٹھے بات چیت کی. روما جانتا تھا یہ بزنس مین ہے, اور باقی اثر جس طرح مکہ شریف میں دولت نے حضرت عثمان کے قدم مبارک چومے تھے, اسی طرح مدینہ شریف میں بھی دولت حضرت عثمان کے قدموں کو چوم رہی تھی. بہت مال و دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان گئے, روما سے بات چیت کی. اس نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کنواں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ سے پہلے بھی کچھ آئے بزرگ؟ میں نے ان کو منع کر دیا, میں نہیں بیچوں گا. فرمایا میں خرید کے جاؤں گا. اس نے کہا آپ بڑے عجیب ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بیچوں گا اور آپ کہتے ہیں میں خریدوں گا. فرمایا ہاں خریدوں گا. وہ کہنے لگا نہیں بیچوں گا. اب یہ عقل مبارکہ, اللہ نالین کے صدقے ایسی عقل ہمیں بھی عطا فرما دے. فرمایا ٹھیک ہے روما, پورا نہیں بیچتے نا, آدھا بیچ دو. کہا آدھا کو کیسے؟ کہا دیکھو پارٹیشن کر دیتے ہیں, ادھر لکڑی کا تختہ لگا دیتے ہیں, ادھر سے ہم نکالیں گے, ادھر سے تم نکال, اتنے ہزار درہم دوں گا میں تمہیں, تیار ہو؟ حضرت عثمان فرماتے ٹھنڈا پڑ گئے, سوچنے لگا, کہنے لگا ٹھیک ہے اتنے دے دیں آپ, آدھا آپ کا آدھا میرا, پارٹنرشپ کا. ٹھیک ہے, حضرت عثمان نے پیمنٹ کر دی ایڈوانس. دوسرے دن کنویں میں اب بڑا تختہ لگ گیا, ادھر سے مسلمان پانی نکالتے ہیں, ادھر سے کافر اور مشرک. اب مسلمان مفت پانی نکالتے اور کافر و مشرک روما کی طرف آتے اور دو درم دے کر کے ڈول نکالا کرتے تھے. سارے کافر کہنے لگے یار یہ مسلمان بڑے نرم دل ہیں, رحم دل ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عثمان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی پانی ادھر سے نکال لیں تو عثمان حضرت دیں گے. واقعتاً ہم مسلمان بڑے رحم دل ہیں لوگ, خدا کی قسم جتنا رحم ہمارے اندر ہے اتنا رحم کسی کے دل میں نہیں ہے. اور بعض لوگ تو اس رحم دلی میں اتنا آگے ہیں, مجھے جب سے میں پرچی بھیجتے شاہ صاحب اوباما جنت میں جائے گا, ہیلری کلنٹن جنت میں جائے گی, میں نے کہا وہ ہم کو مارنے کے در پہ ہے, تو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے در پہ ہے. تو مسلمان فطری طور پر بڑا رحم دل ہے. اب یہ کافر اور مشرک آ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, اے عثمان ہم ادھر سے دو درم دے کر کے پانی نکالتے ہیں, ادھر آپ کے ماننے والے اور چاہنے والے مفت پانی نکالتے ہیں, ہم بھی نکال لیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا نکال لو, یہ کنواں تو اللہ کے حکم سے جاری ہے نا, جب تک جاری ہے جاری رہے گا, پانی نکال لو. اب عجب تماشا ہو گیا, روما صبح آ کر کے بستر لگاتا, شام کو جاتا تو دو درم بھی اس کے پاس نہیں. اب سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا, یار عثمان نے تو بڑی عقل مندی دکھائی, بیچ میں لکڑی کا پارٹیشن لگا دیا, حصہ لگا دیا اور پانی نکال رہے ہیں. اب یہ روما مجبور ہو کر حضرت عثمان کے پاس آ گیا. عثمان نے فرمایا کس لیے آئے؟ کب بقی آدھی آدھا کنواں بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان مسکرائے, فرمایا جب ادھر کا پانی ختم ہوگا تو ادھر کا تجھ سے اور خرید لوں گا. اس نے کہا عثمان جب پانی ختم ہوگا تو ایک ہی وقت ختم ہوگا نا, بیچ میں تو لکڑی کا تختہ ہے. فرمایا کتنے کا؟ اتنے. باز نے کہا 47,000 درہم میں کنواں خریدا, اور کنواں خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا. حضور نے فرمایا عثمان تیری جنت کا ضامن میں ہوں. اللہ اکبر, یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک اور میں حدیث شریف کی طرف آؤں, یہ بھی آپ کو سکھاؤں اور سمجھاؤں. عبد الرحمن ابن خباب فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت حضور اسرت کے لشکر پر ترغیب دے رہے تھے. ذرا حدیث کے الفاظ سنو پھر میں شرح میں اس کو سمجھاتا ہوں. ترغیب دے رہے تھے حضور, تو حضرت عثمان غنی اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اور ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ. سرکار نے پھر رغبت دلائی, حضرت عثمان کھڑے ہوئے, عرض کی میرے ذمے 200 اونٹ ماں ان کے کمبل کے اور پالان کے. سرکار نے پھر رغبت دلائی, حضرت عثمان نے پھر عرض کی میرے ذمے اللہ کی راہ میں 300 اونٹ ماں کمبل اور پالان کے. عبد الرحمن فرماتے میں نے حضور کو دیکھا, حضور ممبر شریف سے نیچے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے ماں علی عثمان ما عمل بعد ہذہ, ماں علی عثمان ما عمل بعد ہذہ, یہ مشکات شریف کے الفاظ ہے. اب ذرا اس کو شرح کی طرف لے کے آؤں آپ کا دل و دماغ. غزوہ اسرت, یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے. کوئی پوچھے غزوہ تبوک کا دوسرا نام اسرت, اسرت کا دوسرا نام تبوک, یہ دوسرا نام ہے. غزوہ تبوک میں جانے والوں کو, اس لشکر کو جیسے اسرت کہا گیا, اس رنگی کے سال کو کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تنگی بہت تھی, راستہ بہت دور تھا. مدینہ منورہ سے خیبر 160 میل دور, خیبر سے تبوک 500 میل دور, مدینہ منورہ سے تبوک 660 میل دور. پھر شارعین فرماتے ہیں کہ وہاں سے عمان اور بیت المقدس ایک ہی راستے پر. غزوہ تبوک کے حضور کا آخری غزوہ تھا, اس کے بعد حضور نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی. 9 ہجری میں ہوا, رجب کے مہینے میں. لشکر اسلام اس میں بہت بڑا ہوا, ذرا دھیان دو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313, غزوہ احد میں 700, حدیبیہ میں 1500, فتح مکہ کے دن 10,000, غزوہ حنین میں 12,000, اور تبوک کا موقع تھا 70,000 یا رسول اللہ کہنے والے حضور کے ساتھ. 70,000 کا مجمع ہے, 70,000 جائیدین ہیں. عرب کے عیسائیوں نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھ دیا کہ معاذ اللہ حضور انتقال کر گئے, مدینہ شریف میں بڑی افراتفری کا ماحول ہے, اگر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا جائے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی. وہ بڑی فوج لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے نکلا. اب شام کے کچھ ساگر زیتون کا تیل لینے مدینہ شریف آتے تھے, ان کی زبان ناز, ان کی زبانوں سے صحابہ کرام کو پتا چلا کہ ہرقل بادشاہ کی پلاننگ یہ ہے, تیاری یہ ہے. تو انہوں نے ساری رپورٹ, ساری بات صحابہ کرام نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. حضور نے سب کو جمع فرمایا, سارے غلام جمع ہو گئے. اب ذرا دھیان دے, حضور نے گویا فرمایا اسلام کی مدد کرو, اسلام کو اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کوئی جو جس طرح سے مدد کرنا چاہے. فاروق اعظم اپنے گھر میں گئے, مال لے آئے. حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے عمر کیا چھوڑا؟ کہ آدھا مال یہاں لے آیا, آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. عبد الرحمن ابن عوف اٹھے, 200 اوقیا اس وقت کا وزن ہے, چاندی لے آئے. عاصم ابن عدی اٹھے, سیدنا عاصم ابن عدی 70 وس کھجورے لے آئے. یہی وہ وقت تھا. حضرت ابوبکر صدیق اٹھے, اپنے گھر گئے, چادر بچھا دی, گھر کا سارا مال چادر پہ رکھ دیا, گٹڑی باندھ دی, جو لباس پہنے تھے اسے بھی اتار کے رکھ دیا. 2 بوریے لیے, ایک کو قمیص کے طور پر استعمال کیا, ایک کو تہمت کے طور پر استعمال کیا, اور اس کو سیاہ بابول کے داغوں سے گٹری اٹھا کے اپنے کندھے رکھی. حضور کی بارگاہ میں بولے, حضور نے فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ہمارے ملک کا شاعر کہتا ہے کہ ابوبکر نے کہا ہوگا پروانے کو ہے کرا تو بلبل کو بھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور میں کہوں گا ابوبکر صدیق نے کہا ہوگا مالو سر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے, ایک خدا میرے لیے, ایک مصطفیٰ میرے لیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یا ابو بکر صدیق کے جملے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا کہ میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اب نگاہ نبوت ہے, ابو بکر صدیق کے بول والے لباس کو حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں. گویا فرمایا ابو بکر جب سے ہماری تمہاری دوستی ہوئی ہم نے یہ لباس تمہیں پہننے کو کبھی نہیں دیکھا. بوریے کا لباس پہنے ہو, ببول کے کانٹوں سے اس کو سیا ہوا ہے. حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں. اتنے میں حضور نے دیکھا جبریل امی سدرہ سے آ گئے. ارے جبریل نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جیسا ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا تھا. اب حضور کبھی ابو بکر کے لباس کو دیکھے کبھی جبریل کے لباس کو دیکھے, فرمایا کیا بات ہے جبریل, آج تم نے بھی ویسا ہی لباس پہن دیا جیسا میرے دوست ابو بکر نے پہنا. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی محبت میں ابو بکر گھر میں چادر بچھا کر مال جمع کر کے بوری والا لباس وطن کر کے گٹھری باندھ کے نکل رہا تھا, اللہ تعالیٰ عرش پر اعلان فرما رہا تھا او آسمان کے فرشتوں کیا دیکھتے ہو, آج ویسا لباس کب پہن لو جیسا مصطفیٰ کے دوست ابو بکر نے پہنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے صرف یہ لباس نہیں پہنا, آپ آسمان پہ چلی آسمان کا ہر فرشتہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہے جو آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے پہنا ہے. سب نے کچھ نہ کچھ پیش کر دیا. صحابہ کرام کا ایک ہجوم ہے. اب نگاہ نبوت پیارے عثمان پر ہے. یہ بڑا تنگی کا سال تھا, کھجورے درخت پہ پکنے والی تھی, 15-20 دن باقی تھے. اب کچی کھجورے کم قیمت پہ بکتی تھی, پکی زیادہ, اور ادھر وہ ہرکل نکل چکا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. بڑا وقت ہے کڑا. حضور نے پھر ترغیب دلائی, اسلام کی مدد کرو, اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. نگاہ نبوت پیارے عثمان پر, میرے پیارے عثمان کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا, کمبل بھی دوں گا, پالان بھی دوں گا, بیٹھ گئے. پھر حضور نے ترغیب دلائی, اسلام کی مدد کرو, اسلام کو مال و دولت کی ضرورت ہے. مجمع پہ خاموشی, میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ پہلے 100 کا وعدہ کیا, اب 200 کا وعدہ کرتا, 300 ہو گئے. حضور نے پھر ترغیب دلائی, محفل پہ خاموشی, میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے. پہلے 300 کا وعدہ کیا, اب مزید 300 اور میں آپ کو دیتا ہوں. 600 کا اعلان کیا, مگر 10,000 اشرفیاں حضور کی خدمت میں لے آئے. ایک اشرفی سے سواری بھی آتی تھی, پالان بھی, کمبل بھی, تلوار بھی, نیزہ بھی, اور لوہے کا وہ ڈریس بھی, وہ لوہے کی ٹوپی بھی. 600 کا وعدہ کیا, 10,000 مجاہدین کا سامان فراہم کیا, 70 گھوڑے الگ سے دیے, کھانے پینے کی چیزیں اور دی. حضور ممبر ناس پر ہے, حضرت عثمان کی عظمت پہ سلام. ہم لوگوں نے بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا, لیکن قبول ہوا یا نہیں ہوا کوئی نہیں کہہ سکتا. حضرت عثمان کا مال فوراً قبول ہوا. حضور نے وہ تھیلی لی دراہیم یا دینار کی, اپنی مبارک جھولی میں حضور نے الٹا کیا. اب سارے دینار یا دراہیم چلی مبارک, اب حضور کیا کرتے, حضور اس طرح سے ہاتھ ڈالتے, دیناروں کو اوپر لاتے, نیچے لاتے, اوپر لاتے, نیچے لاتے, اور فرماتے جاتے, ما علی عثمان ما عمل وعدہ ہذہ, ما علی عثمان ما عمل وعدہ ہذہ. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی کمزور ذہن رکھنے والا شخص سوچ رہا ہوگا حضور نے عثمان کو پھر گناہ کی اجازت دے دی, عثمان کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے. ارے نہیں, دیکھو اگر کسی کے پاس اڑنے والا کبوتر ہو اور اس کے آپ پر کاٹ دیں اور کہیں کہ اڑ، کیا کبوتر اڑ سکتا ہے؟ عثمان کو میرے آقا نے سینے سے لگایا تھا، تو عثمان کے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اتنا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا، یہ حضرت عثمان کی حضور سے محبت تھی۔ اب یہی وقت تھا، حضور باب کرام سے فرمایا تم کل چاش کے وقت میرے غلام و تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، کوئی اس میں سے پانی نہ لے جب تک کہ میں نہ آؤں۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے، پانی ختم ہو گیا، حضور تشریف لائے، فرمایا تھوڑا سا پانی جمع کر کے لاؤ۔ پانی لایا گیا قطرہ قطرہ جمع کر کے، حضور نے ہاتھ اور منہ مبارک دھوئے، سارا پانی پیالے میں ڈالا گیا، واپس اسی میں تھا، فرمایا چشمے میں ڈال دو۔ چشمے میں ڈالا گیا، صحابہ کرام فرماتے چشمہ فواری کی طریقے سے بلند ہو گیا، فواری کی طریقے سے سارا لشکر سیراب ہو گیا، 70,000 سے زیادہ لوگوں نے پانی پیا۔ یہ موقع تھا، حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ، اگر تو زندہ رہا اس زمین کو باغات سے بھرا ہوا دیکھے گا، اور تو زندہ رہا تو اس زمین کو باغات سے بھرا ہوا دیکھے گا۔ ابن اسحاق نے کہا آج تک تو چشمہ نہیں ہے اور دور دور سے اس کی آواز کانوں کو سنائی دیتی ہے، آج تک وہ چشمہ جاری ہے اور دور دور سے اس کی آواز کانوں کو سنائی دیتی ہے۔ قیصر روم کو جب اس کی اطلاع ہوئی، اس نے جنگ نہیں کی، وہ واپس یہاں سے چلا گیا۔ اللہ کو حضرت عثمان کا حضور سے یہ پیار بہت پسند آیا، آیت مقدسہ نازل ہو گئی، ترجمہ یہ ہے اور جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگر تھک گئے گفتگو روک دوں، نعرہ لگاؤ اللہ اکبر۔ اب دوسری حدیث، اور اس کو بھی میں سمجھاؤں گا، اس کو بھی سمجھیے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا اس وقت حضرت عثمان حضور کے قاصد تھے مکہ شریف کی طرف، سرکار نے لوگوں سے بیعت لی تو سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا تو حضور کا ہاتھ مبارکہ حضرت عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا کہ جو ان کے اپنے لیے تھے۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پیش کیا، اب سنو۔ ذیقعد 6 ہجری ہے، حضور کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حضور نے عمرہ ادا کیا، پھر کچھ لوگوں نے پورے بال کٹائے اور کچھ لوگوں نے تھوڑے بال کٹائے، حضور بیدار ہوئے اور حضور نے اپنے غلاموں کے سامنے وہ خواب بیان کیا۔ اب جو مکے میں پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کو دیکھا، اب ان کے جذبات، شوق، اشتیاق یہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ 1500 غلام تیار ہو گئے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ حضور نے اس وقت سفر میں بندہ ایک تلوار رکھتا تھا، جنگ میں جاتا تو زیادہ سامان ہوتا، سب کے پاس ایک ایک تلوار ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، آپ کے غلام سید ابوسر بن سفیان نے اطلاع دی کہ قریش یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ اسے جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ مقام غنیم تک پہنچ چکے۔ حضور نے راستہ تبدیل کیا اور حضور حدیبیہ کے مقام پر آ گئے، اپنی نالج میں اضافے کے لیے سمجھو کہ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، بعض نے کہا کہ ایک گاؤں کا نام ہے، یہ مکے سے 9 میل دور ہے، اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ حرم کے باغ ہے، حرم کے باہر ہے، اور آج کل حکومت سعودیہ نے وہاں ایک باغ لگا کر وہ مسجد بھی وہاں پر تعمیر کر دی ہے۔ حضور نے کہا وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے غلام کو تیار کیا، سیدنا فراج بن امیہ قضائی، فرمایا جاؤ جا کر کے انہیں سمجھاؤ کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم عمرہ کرنا چاہتے، طواف کرنا چاہتے۔ یہ غلام پہنچے، انہوں نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا، یہ اپنی جان بچا کر کے اب حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ حضور نے فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا عمر تم صفیہ بن کے جاؤ گے ہماری طرف سے، اور جا کر کے انہیں سمجھاؤ ہم یہاں پر جنگ کرنے نہیں آئے، صرف طواف کرنے آئے ہیں۔ حضور فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں ان کا کتنا دشمن ہوں اور میرے کتنے دشمن ہیں، آپ جانتے ہیں وہ تو مجھے دیکھیں گے بھڑک اٹھیں گے، میں ایک نام آپ کو تجویز کرتا ہوں، آپ ایسا کریں عثمان کو بلائیں، کیونکہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یاد رکھو کہ بنو امیہ یہ سیاسی اعتبار سے بڑا مضبوط خان تھا، یہ قبیلہ بنو امیہ، آپ عثمان کو بھیجیں۔ حضور نے فرمایا اچھی تجویز تھی، حضرت عثمان غنی کو حضور نے بلایا، حضرت عثمان آئے، فرمایا عثمان تم سفیر بن کے جاؤ گے۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، جس طرح حضرت علی کے لیے ہجرت کی رات بستر پہ سونا مشکل تھا، اسی طرح حضرت عثمان کے لیے یہ لمحہ بھی بڑا مشکل تھا۔ حضرت عثمان نے کہا میرے آقا میری جان آپ کے قربان ہے، میں جاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں میں جاتا ہوں۔ حضرت عثمان سفیر بن کے پہنچ گئے، انہوں نے حضرت عثمان کی بڑی رسپیکٹ کی، کیونکہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب حضرت عثمان ان کو سمجھانے لگے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، میرے آقا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، اجازت دو۔ وہ نہیں مانے، بزد ہو گئے، عثمان تمہیں تو اجازت ہے، تمہارے نبی کو ہم اجازت نہیں دیں گے اور دیگر مسلمانوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ بات ان کے دل و دماغ میں مہر لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ نہیں پائے۔ اب یہ معاملات یہاں پہ ٹھہر گئے۔ اب کمال بات سنو، سارے کہنے لگ گئے بنو امیہ کے لوگ عثمان یہ آسمان تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ محلے گلیاں تمہاری ہیں، تم انہی محلے گلیوں میں کھیل کر کے بڑے ہوئے ہو۔ عثمان دیکھو تم نے زندگی بھر پیدا ہوتے ہی کعبے کو دیکھا ہے اور تم نے کئی طواف کیے ہیں، اے عثمان کعبہ خالی ہے، تمنائیں رسکنا ہوں گی، تمہاری آرزوئیں مچل رہی ہوں گی کہ میں کعبے کا طواف کر لوں، جاؤ عثمان تم کعبے کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے جو جواب دیا ہے، میں کہتا ہوں حضور سے پیار ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، محبت و لگن ہو تو ایسی ہو، یہاں سے وہاں تک چھتنے بیٹھے ہو، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا اور ایک تگڑا نعرہ ہونا چاہیے کہ جلسہ کا گونج اٹھے۔ عثمان نے کہا طواف کر لوں بغیر دولے کے، جس طرح بارات بھیگی لگتی ہے بغیر مصطفیٰ کے عمرہ بھی بھیگا ہے، جب تک سنو جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے عثمان زندگی بھر بھی مکے میں رہے خدا کی قسم طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، میں طواف نہیں کروں گا، میرے آقا طواف نہ کرے اور عثمان طواف کرے، یہ حضرت عثمان کی حضور سے محبت ہے۔ دوسری
دوسری طرف حضور کی محبت بھی تو دکھاؤ.
ادھر صاحب کے نام موجود ہے یا رسول اللہ, عثمان کتنا خوش نصیب ہے. عثمان مکے چلے گئے اور وہ بڑے مزے سے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا عثمان پوری زندگی مکے میں رہے, جب تک میں مصطفیٰ طواف نہیں کروں گا میرا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. پھر حضرت عثمان جب واپس آئے حضور نے پوچھا عثمان تم نے طواف کیا؟ حضرت عثمان رونے لگ گئے, ہچکیاں بن گئی, میرے آقا آپ کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا, میں طواف نہیں کروں گا. اب یہ موقع ہے, کسی نے خبر گرم کر دی, عثمان کو شہید کر دیا گیا, عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب حضور نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. سب سے حضور بیعت لے رہے ہیں. اب عثمان ادھر مکے میں ہے, اب میرے عثمان کا اعجاز دیکھو. حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا, فرمایا یہ مجھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. پھر اس ہاتھ کو بلند کیا, فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اور عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتا ہے, عثمان میری بیعت کرتے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. اب عثمان تو واپس آ گئے. جب کبھی حضرت بلال عثمان سے ملتے محبت میں عثمان کے ہاتھ کو چومتے, حضرت عثمان کہتے بلال جب ملتے ہو ہاتھ کو چومتے ہو. کہ ہماری تو خواہش تھی ہمیں حضور کے ہاتھوں کا بوسہ نصیب ہو. اے عثمان آپ کا ہاتھ کتنا پیارا ہے, اس ہاتھ کو پیارے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. اللہ اکبر, یہ موقع تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد فرمائی. حضرت عثمان کو حضور سے بڑی محبت تھی. گورننس کانفرنس ہوئی, وہ ختم ہوئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے پیارے عثمان میں آپ سے ایک بات کہوں. کہو. میں محسوس کر رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں. اے عثمان آپ میرے ساتھ شام چلے, وہاں کے لوگ بڑے وفادار ہیں. عشق مصطفیٰ دیکھو, فرمائے شہید ہو جاؤں گا پر اپنے آقا کا مدینہ چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا. حضور نے فرمایا جس سے ہو سکتا ہو مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا, میں نہیں جاؤں گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین انسان تھے, انہوں نے کہا چلے پھر ٹھیک ہے میں لشکر بھیج دیتا ہوں, وہ لشکر آپ کی حفاظت فرمائے گا. فرمانے لگے میری وجہ سے حضور کے مدینے کے لوگوں کو تکلیف ہو, باڈی گارڈس آ جائیں گے, راستے وغیرہ سب بند ہو جائیں گے, میری وجہ سے حضور کے شہر کے لوگوں کو تکلیف ہو, میں شہید ہونا پسند کروں گا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اللہ اکبر, یہ محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. حضور محبت کرتے, ادھر حضرت عثمان کی محبت ہے, ادھر حضور کی محبت ہے. اللہ اکبر, دیکھو آپ اور جھلکیاں میں آپ کو بتاؤں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا, پھر حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت رقیہ کے وصال کے بعد عثمان کی شادی کراؤ, عثمان کی شادی کراؤ, اگر مجھ مصطفیٰ کی تین بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے انہیں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. پھر حضور نے ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں دیا. فرمایا ام کلثوم میں جس شخصیت سے آپ کا نکاح کر رہا ہوں, آپ کے شوہر عثمان, آپ کے والد محمد رسول اللہ سے اور آپ کے جد کریم حضرت ابراہیم سے بہت مشابہ ہیں. دوسری شہزادی کا حضور کے انتقال ہوا, فرمایا اگر مجھ مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے
انہیں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا،
یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہتی. ایک جگہ فرمایا، اگر مجھ مصطفیٰ کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ کوئی باقی نہیں ہوتی. فرمایا حضور نے، عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے. فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے. اللہ اکبر، یہ حضور محبت فرما رہے ہیں پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خوبی یہ ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، عثمان فرماتے واللہ اس کے بعد میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. یہ بھی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. میں اور جھلکیاں آپ کو دکھاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت فرماتے، بڑی محبت فرماتے. ایک دن ایک جگہ پر ٹھہر گئے، اچانک سے فرمانے لگے پانی لاؤ، مجھے وضو کرنا ہے. آپ کے خادم پانی لے آئے، ایک خاص جگہ بیٹھے اور ادھر وضو کرنے لگ گئے. اور پھر وضو کے بعد فرمایا سنو، جانتے ہو میں نے یہاں پر وضو کیوں کیا؟ ایک بار میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، میرے آقا نے اسی جگہ بیٹھ کے وضو کیا تھا، تو میں بھی اسی لیے یہاں پہ وضو کر رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ چیپٹر ہے کہ وہ حدیث سنا رہے ہیں، سناتے سناتے مسکراتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے پوچھو کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگ پوچھتے آپ کیوں مسکرائے؟ کہا حضور جب حدیث بیان کر رہے تھے ہمارے آقا بھی ایسے ہی مسکرا دیے تھے. حضرت عثمان وضو کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میرے آقا بھی ایک دن ایسے ہی مسکرائے تھے. اللہ اکبر، یہ ان کی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت اور ایسی پیاری عشق تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شرم و حیا کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلندی پر دکھائی دیتا ہے. سنو ایک حدیث سنو اور اس کی شرح بیان کرتا ہوں. یہ بھی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حضور اپنے کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے، اپنی مقدس رانے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے. جناب ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی اندر آنے کی، حضور نے اجازت دی، اسی حالت پر حضور رہے. فاروق اعظم نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، اسی حالت پہ حضور رہے. حضرت عثمان نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، لیکن حضور نے اپنا لباس مبارک درست کر لیا، درست فرما لیا اور حضور بیٹھ گئے. ان سے بات چیت کی. حضرت عثمان گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ تینوں ہی آپ کے غلام ہیں، لیکن میرے والد آئے آپ اسی طرح لیتے رہے، عمر فاروق آئے، فاروق اعظم آئے آپ اسی طرح لیتے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے لباس درست کر لیا، کیوں؟ حضور نے فرمایا، عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نہ کروں میں اسے حیا کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اب اس پر شارعین کی ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے، آخری بات عرض کروں کہ اپنے مال سے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا. میں وہ جھلک آپ کو بتاؤں جود و سخا کی. دیکھو، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، آپ جائز طریقے سے دولت کمائیں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام چاہتا یہ ہے امیری ہو عثمان غنی جیسی اور فقیری ہو تو مولا علی جیسی، اسلام یہ چاہتا ہے. اب سنو، مال و دولت عثمان کے پاس ہے، حال کیا ہے سنے اب آپ. مورخین کہتے ہیں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد حضور نے محسوس کیا کہ نمازیوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. مسجد کے پڑوس میں ایک مکان تھا, حضور کی خواہش یہ تھی کہ اس کو خرید کر مسجد میں شامل کر دیا جائے اور مسجد بڑی ہو جائے. حضور نے ترغیب دلائی ایک خطبے میں, فرمایا جو یہ حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. حضرت عثمان نے سنا 25,000 درہم میں مکان خرید کے مسجد کے سپرد فرما دیا. یہ سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. پھر توفیق کی ضرورت پڑی, حضرت ابوبکر صدیق کا مکان خریدا اور اسے مسجد میں شامل فرما دیا. ایک موقع پر شہد اور چھنے ہوئے آٹے سے کھانا تیار کیا, سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور کھانا نوش فرمانے بیٹھے, فرمایا ام سلمہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے؟ عرض کی حضور عثمان ابن عفان نے بھیجا ہے. ام سلمہ فرماتی حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ عثمان تیری رضا چاہتا ہے, مولا تو عثمان سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ. اور سنو, میرے عثمان کو گالیاں بکتے ہو, میرے عثمان کی شان میں گستاخی کرتے ہو, آج کے دن کو تم عید کے طور پہ مناتے ہو, کیا کیا ان کھٹملوں نے؟ نمائش چورنگی پر جتنے بینر تھے شہادت عثمان غنی کے سب اتار دیے. طاقت جمع کر لوں, انشاءاللہ اللہ طاقت دے گا. تم دیکھنا وقت آئے گا اسی دن نشتر پارک کے اندر بھی کانفرنس کر کے دکھاؤں گا, تو بتاؤں گا میں. یہ کراچی عثمان غنی کے وفاداروں کا شہر ہے, میں تمہیں بتاؤں گا. پہلے سنیوں کو اکٹھا تو کر لوں, میں اپنی طاقت تو بنا لوں, انشاءاللہ پھر اس کا جواب میں تمہیں اس وقت دوں گا. اور یاد رکھو میں تو صبر کر لوں گا, لیکن پھر بعد میں تمہیں صبر کا موقع نہیں ملے گا. تم فرقہ واریت کی بیج اور فرقہ واریت کا بیج بو کر ہاتھ لگانا چاہتے ہو؟ تم اپنا کام کرو, ہمیں ہمارا کام کرنے دو. ہمارے لوگوں کو لوگ کہتے شاہ صاحب اپنے آپ کو اتنا پیٹتے ہیں, یہ پیٹنے دو. میں 5 کروڑ لگاؤں تو اتنی تھکائی نہیں کروا سکتا جتنی وہ خود کر لیتے ہیں. مرنے دو, پیٹنے دو, کیا ہو گیا اس پہ؟ انشاءاللہ تعالی سنیو, ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کو ہم نے آگے لے کر کے چلنا ہے. سب کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. سارے نوجوانوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے. تمہیں بتاؤ کراچی میں بالکل سکوت ہے, صرف بزم رضا کا یہ جلسہ ہے کہ جس نے کراچی کی سنیت کو باقی رکھا ہوا ہے. بڑی بڑی جماعتیں سنیوں کی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ایک وقت تھا جب پہلی کانفرنس تھی عثمان غنی کی, اس وقت میں نے کہا تھا کہ تم یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں تم کو اسلحہ اٹھانے کا حکم دوں گا, میں اسلحے کا مخالف ہوں, میں تمہارے ہاتھ میں کلشن کوفے نہیں دیکھنا چاہتا, میں تمہارے ہاتھ میں قلم دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس جلسے کے بعد فوراً ریپلائی آیا ایک صاحب کا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, سنیوں کی بڑی شخصیت ہے. کہنے لگے آج کل لوگ کہتے ہیں ہم اسلحہ سنیوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے, اگر اسلحہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. آج 2 سال ہو گئے, جن لوگوں نے اسلحے اٹھائے رینجرز پیچھے لگی ہوئی ہے, ایجنسیاں پیچھے لگی ہوئی ہے, بھاگتے پھر رہے ہیں. بتاؤ مولوی صاحب تمہاری بات درست تھی یا ہماری بات درست تھی؟ ہم تو آج بھی موجود ہیں, اور لوگ ہیں جو باڈی گارڈ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. میری دادی نے بچپن سے سکھایا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے. اور جس طرح آپ کے سامنے آتا ہوں جاتا ہوں, یہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ مجھے اللہ رسول کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہے, مکمل اعتماد ہے. سنیو ہم نے اپنی طاقت جمع کرنی ہے, اپنا پاور ہم نے جمع کرنا ہے. ہم بڑی اکثریت میں ہیں لیکن آج ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, آج ہمارے پاس صحیح قیادت نہیں ہے. تو انشاءاللہ مل کے کام کریں گے. آپ تجاویز دیں, آئیں میرے پاس بیٹھے، میں سب کو دعوت دیتا ہوں. گزشتہ نشست میں میں نے انجمن طلبہ اسلام کو دعوت دی اور یہ پیغام ان کے عہدیداروں کو پہنچا. انہوں نے فون کیا مجھے، وہ کہنے لگے شاہ صاحب اتنی جلدی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلی آپ جب اعلان کریں گے تو ہم سارے کے سارے اس میں ہم شامل ہوں گے. سب آؤ، سر جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ کل کا دن ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے فارم بھرے جا رہے ہیں. کون کھڑا ہوگا؟ کون الیکشن میں مقابلہ کرے گا؟ کون سیٹ جیت سکتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے؟ لوگ کہنے لگے شاہ صاحب پولنگ اسٹیشن تک لوگ کیسے آئیں گے، سنیوں کو کیسے لائیں؟ میں نے کہا آسان طریقہ، پانچ دے کے بریانی رکھو، دو حلوے کی، ہر پولنگ اسٹیشن پر تمہیں سنی دکھائی دے گا. یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے یار. کوئی سیاسی برتری نہیں، نہ بلدیاتی الیکشن، نہ صوبائی، نہ قومی، نہ سینٹ، کوئی نشست ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہم نعرے لگاتے، ہم تو 15 کروڑ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، 13 کروڑ یا رسول اللہ کہنے والے. کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح، کہاں پر موجود ہے؟ نہیں سننی ہو. اب وہ پرانی باتیں گئی، پرانے قلعے شکوے دفن کر دو، ہم نے نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس بلدیاتی الیکشن کی جو الیکشن ہوں گے اس میں سنیوں کو منتخب کرو، پھر آپ بھاگو گے مربی الاول کی اجازت لینے کے لیے دوسرے لوگوں کے پیچھے. اگر تمہارے اپنے لوگ موجود ہوں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. سنیوں کو منتخب کرو، یا رسول اللہ کہنے والوں کو منتخب کرو، اپنے لوگ اسمبلی میں لے کر کے آؤ. ہم کام کریں گے، ابتدا ہم شروع کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ساری چیزیں ہم سیکھ جائیں گے. ایک ایک چیز اللہ تعالی ہمیں سکھا دے گا تو ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی پر تنقید کرتے ہیں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شادی جب حضرت فاطمہ سے ہونے لگی، سنو ذرا بڑی کام کی بات ہے. حضور نے علی کو بلایا، پوچھا اے علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ رقم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا جو زرا میں نے فلاں موقع پر تمہیں دی تھی اسے فروخت کر دو اور مہر ادا کرو. حضرت علی وہ زرا لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے بیچنے کے لیے. حضرت عثمان نے وہ زرا خریدی. حضرت عثمان نے پہلے شادی کی مبارکباد پیش کی، 480 درہم میں سیدنا علی سے وہ زرا خریدی، 480 درہم بھی مولا علی کو واپس دے دیے، زرا بھی واپس دے دی. ایسی بزرگ ہستی جنہوں نے اتنے نیک کام کیے اور تم ان پر تبرا کرو، تم ان پر ان کو برا بھلا کہو. سنی مسلمانوں ہمیں بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے بزرگوں کی ایام ہم نے بڑے پیمانے پر منانے ہوں گے. دیکھو یہ کام ہم نے شروع کیا الحمدللہ، آج کی رات ہر مسجد اور ہر جگہ پر شہادت عثمان غنی کی محفل ہو رہی ہے الحمدللہ. ایک میسج ہم نے ڈالا، وہ میسج چلا ہر مسجد میں، ہر جگہ حضرت عثمان غنی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ سنیوں کو جوش دلانے کی ضرورت ہے. اور میں جانتا ہوں، اپنی قوم کو جانتا ہوں، اپنے لوگوں کو جانتا ہوں میں، سنی جس وقت اپنے جوبن پر آ جائے نا، پھر سالوں کا کام سنی ایک دن میں کر جاتا ہے، ایک دن میں کر جاتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اور ہر وقت آپ سے کہتا ہوں، ہم نے لڑنا کسی سے نہیں ہے، کسی سنی سے ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے پیار کی فضا پیدا کرنی ہے، محبت کی فضا پیدا کرنی ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کے دماغ بنانے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے. مجھے بڑا اتنا بڑا اجتماع، یہ ختم ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں، ہم نے ان میں سے لوگ نکالنے ہیں. ادھر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے ادھر سے ماں اور بہنوں کو نکالنا ہے، وہ بھی ہماری بہت بڑی طاقت ہے. ہم نے ایک ایک چیز اپنے بچوں کو سکھانی ہے، ایک ایک بات بچوں کو سمجھانی ہے. لیکن میں آج تمہیں سچ کہوں دل کی بات، ایک جلسہ کرتا ہوں نا جب یہ کانفرنس کر دی، اب مجھے دوسری کانفرنس کی فکر ہوتی ہے کہ اس پیسہ آئے گا کہاں سے، یہ کیسے ہوگی، نیاز کا انتظام کیسے ہوگا، بینر کیسے لگیں گے، فلیکس کیسے لگیں گے، اس میں سوچنے لگ جاتا ہوں۔ صرف 12 آدمی کیا سنیوں میں نہیں ہے؟ صرف 12 ایسے لوگ چاہیے جو مجھ سے آ کے کہیں شاہ صاحب سال کی محفل ہے ہماری طرف سے، صرف 12 آدمی چاہیے۔ یہ 12 آدمی مل گئے، 3-4 تو مل چکے ہیں، اب 8 باقی ہیں، یہ مل گئے تو یہ تو کام چلے گا چلے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم دوسرے علاقوں میں بھی اس شمع کو روشن کریں گے اور وہاں پر بھی ہم کام کریں گے۔ ہم نے سنیوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، سنیوں میں بیداری پیدا کرنی ہے، اور سنیوں کو بتانا ہے تم شیر ہو، تم بکری نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر بکریوں کے ساتھ پل کے بڑا ہوا، اب بکریاں اس سے نہیں ڈرتی تھی، تو ایک دن شیر جنگل سے نکلا بڑا، اس نے کہا یہ شیر ہے اور بکریاں اس سے نہیں ڈرتی، اس نے ایک آواز نکالی، سب بکریاں بھاگ گئی، وہ شیر کا جو بچہ تھا وہیں پہ کھڑا رہا۔ کہتے شیر اسے اپنے ساتھ لے کے آیا کنویں پر، اور پانی میں اس نے اپنا عکس دکھایا، اس کا عکس دکھایا، کہا دیکھ جیسا تیرا، جیسا میرا چہرہ ویسا تیرا چہرہ، جیسے میرا روب ویسے تیرا روب، میری آنکھیں جیسی ویسی تیری آنکھیں، تو شیر ہے اور تو شیروں میں، تو بکریوں میں رہتے ہوئے بکری بن گیا، گرجدار آواز نکال، جس طرح میری آواز سے یہ بھاگی ہے تیری آواز سے بھی بھاگیں گی۔ بس تعلیم دینا تھا، اس نے بھی گرجدار آواز نکالی اور ساری بکریاں بھاگ گئیں۔ میں نے تمہیں شیر بنانا ہے، پیروں کا کام تمہیں قادری بنانا ہے، اور میرا کام ہر قادری کو ممتاز قادری بنانا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی پہ کام کروں گا۔ میری زندگی سنیوں تمہارے لیے وقف ہے، پیسہ ویسا کچھ مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالی عثمان کے خزانوں سے مجھے عطا فرماتا ہے، میں تو دال روٹی میں خوش رہنے والا آدمی ہوں، بس مجھے فکر اپنے مسلک کی ہے، فکر اپنے نوجوانوں کی ہے۔ ایجوکیشن کتنی مہنگی ہو گئی، یہ بگن ہاؤس کے اندر جو ابتدائی کلاس کا بچہ ہے 4 سال کا، میں نے ان کے والدین سے سنا، وہ کہتے شاہ صاحب 14,000 ہم اس کی فیس دیتے ہیں، 14,000 میں تو فیملیاں چلتی ہیں، گھر چلتے ہیں، ایجوکیشن کو اتنا مشکل بنا دیا، کوئی ان پرائیویٹ اسکولوں سے پوچھنے والا نہیں ہے، اتنی مہنگی تم نے تعلیم کر دی، نہیں سننی ہو، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، انشاءاللہ ان کو گدیوں سے پکڑیں گے، تم دیکھنا، ہم تعلیم کو اس فیسوں کو نیچے لے کر کے آئیں تاکہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہمارا پاکستان پڑھا لکھا پاکستان ہو۔ اگر یہ سارے کاموں پر، یہ ساری چیزوں پر تم نے کام کرنا ہے تو تمہیں بزم رضا کا ساتھ دینا ہوگا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، تو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی بتائیں گے ہم کہ شہر کراچی یا رسول اللہ کے چاہنے والوں کا شہر ہے، پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ ابھی سے تم سے کہتا ہوں بھرپور تیاری کرو ربیع الاول شریف کی، جس طرح 30 سال کے بعد میں نے 14 اگست کی رونقیں دیکھی ہے، انشاءاللہ دنیا ربیع الاول شریف کی رونقیں دیکھے گی، تیاری ابھی سے جھنڈوں پہ تیاری کرو، بیجز پہ تیاری کرو، کیسے علاقہ سجانا ہے اس کی تیاری کرو، ابھی سے چندے جمع کرو، چندوں سے تیاری کرو، ڈونیشن جمع کرو، تیاری کرو، میرے کراچی کو دلہن کی طرح سجا دو، پاکستان کو دلہن کی طرح ہم نے سجانا ہے، تاکہ کوئی غیر ملکی 12 ربیع الاول کو پاکستان میں داخل ہو تو وہ کہے کہ پاکستان واقعی یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کا ابھی سے ہم نے تیاری کرنی ہوگی، ابھی سے کام کرنا ہوگا، ابھی سے سوچ بیدار کرنی ہوگی۔ میں پھر دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، بزم رضا کی طرف سے، میرا سر فخر سے بلند کرنے والی میری ماں و بہنوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے لیے ہر وقت دعائیں کرنے والے میرے بزرگوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے سوچ، میری فکر، میرے احساس کو سمجھنے والے سنی نوجوانوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، بس دعا کرو یار یہ سلسلہ چلتا رہے، اللہ ہمیں نظر بس سے محفوظ فرمائے، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے اور اسی طریقے سے ہم بزرگان دین کے عرس مناتے رہیں۔